بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ڈاکٹر فرحت علی برنی کی شخصیت سے کون واقف نہیں، وہ جو قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں، وہ کہ جن کی گفتگو دل میں اتر جانے والی ہوتی ہے، وہ جو قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے لوگوں کو مومنانہ زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، آپ وہ ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ آپ کا درس قرآن سن لیتا ہے وہ بار بار آپ کی محفل میں شریک ہوتا ہے. ڈاکٹر فرحت علی برنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں. آپ پاکستان ریلوے میں اعلی عہدے پر فائز رہے ہیں اور آج کل انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں. تو آئیے سنتے ہیں رحمت للعالمین کے موضوع پر جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على اله واصحابه اجمعين وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. ترجمہ ہے، لوگوں تمہارے پاس ایک رسول آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو خود تمہی میں سے ہیں، تمہارا نقصان ان پر بڑا شاق گزرتا ہے، تمہاری فلاح کے وہ حریص ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہیں. اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے بس اللہ کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. حضرات جی، میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں آخری سورہ توبہ کی پیش کی ہیں. اس کی مناسبت سے میں آج آپ کے سامنے سیرت کے موضوع پہ کچھ پیش کرنا چاہوں گا، اور چونکہ اب یہ سیرت کی محفل ہو جائے گی لہذا میں چاہوں گا کہ اللہ تعالی کی ہدایت کے تحت کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ تو سورہ عذاب کی آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان کہ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا. اس فرمان کے تحت ہم ایک دفعہ درود شریف پڑھنے تو بہتر ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد ولا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم ولا آل ابراہیم انک حمید مجید. اگر آج سورہ توبہ آپ کے علم میں ہوگا، یہ دسویں اور گیارہویں سپارے کی سورت ہے اور قرآن کی آخری نازل شدہ سورتوں میں ہے. اس کا دوسرا نام برات بھی ہے کیونکہ اس کی ابتدا اسی آیت سے ہوئی ہے کہ برات من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. برات کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، رسول اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کو جن کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے ان سے اب برات ہے، علیحدگی ہے. یہ سورت روایات میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد پہلا حج آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا تو ان کی روانگی کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، اور چونکہ اس میں مشرکین سے برات کا اظہار تھا لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے پیچھے روانہ کیا اور فرمایا کہ جا کر وہاں حج کے میدان میں یہ اعلان برات کر دو. چنانچہ سورت کا نام سورہ توبہ بھی ہے اور سورہ برات بھی ہے. یہ قرآن کی وہ واحد سورت ہے جس میں شروع میں بسم اللہ نہ لکھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے. یہ سورت اس کا جو مضمون ہے اگر آپ اس کو ایک کوئی لفظ دینا چاہیں تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر مسلمانوں کو ابھارنا ہے. اور آخر میں یہ جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے چند پہلو یہاں نمایاں کیے گئے ہیں. ان دو آیتوں کی بڑی فضیلت ہے, بڑی اہمیت ہے. عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی ہیں اور قرآن کے قاری ہیں, ان کا خیال یہ تھا کہ یہ صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بالکل آخری صورتیں ہیں جو قرآن کی نازل ہوئی ہیں. اس سلسلے میں آپ کو شاید اس بات کا علم ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان اختلاف رائے تھی. اکثریت کی رائے یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی وہ جو آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اے لوگوں ڈرو اس دن سے جس دن تم اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا اور اس کے اوپر ظلم نہ کیا جائے گا. یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ کی, لوگوں کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. مگر عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دو آیتیں جو ہیں سورہ توبہ کی آخری آیتیں ہیں. چونکہ یہ دو آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کی زندگی میں بالکل آخر میں نازل ہوئی ہیں, لہذا اکثر صحابہ ایسے تھے جن کو ان دو آیتوں کا علم نہیں تھا. چنانچہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن جمع کیا جا رہا تھا تو ایک اصول یہ طے کر دیا گیا تھا کہ جب تک کسی آیت کے لیے دو شہادتیں نہ ہوں اس کو قرآن کی آیت نہیں سمجھا جائے. خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ ان دو آیتوں کو لے کر آئے اور انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی آیتیں ہیں. تو جب شہادت دوسری مانگی گئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شہادت دی کہ ہاں یہ قرآن کی آیتیں ہیں. اس کے متعلق ہم کو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور مشہور صحابی ہیں وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان دو آیتوں کو کوئی شخص سات سات مرتبہ صبح اور شام پڑھ لے تو اس کے سارے کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے. تو یہ ان دو آیتوں کے متعلق چند روایتیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں احادیث کی کتب میں. اب آئیے دیکھیے کہ اس میں ہم سے کہا کیا گیا ہے. فرمایا لقد جاءکم, اگر آپ کو عربی زبان سے کچھ تھوڑا سا شغف ہے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ جا جو ہے وہ صیغہ ماضی ہے, آئے یا آیا, گویا یہ کہ کوئی ایسا فعل ہے جو کہ ماضی میں ہو چکا ہے, اس میں اب کوئی تردد اور شک اور شبہ نہیں ہے. جب اس کے ساتھ ہم قد جا کہیں گے تو اس میں اور یقینیت کا پہلو پیدا ہو جائے گا یقین کے ساتھ, اور جب اس پہ ہم لام تاکید لگا دیں گے لقد جا تو گویا تاکید بھی ہے, یقینیت بھی ہے, ماضی کا صیغہ بھی ہے, گویا وہ بات کہی جا رہی ہے جو یقیناً ہے, اس میں اب کوئی شک اور شبہ کا کسی طریقے سے پہلو نہیں. تو قرآن نے وہ انداز استعمال کیا ہے کہ لقد جاءکم, اے لوگوں یقیناً تاکید کے ساتھ تمہارے اندر آگے ہیں. کون آگے ہیں؟ رسول. اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے اندر آگے ہیں, ذرا ان کی اہمیت کا اندازہ لگائیے آپ قرآن ہی کی آیات کی روشنی میں. اگر ہم قرآن کی مختلف آیات کا مطالعہ کریں تو قرآن یہ بات ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ انبیاء جو تھے وہ اللہ کے چنیدہ بندے, انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ چند بندوں کو اپنے کام کے لیے چن لیتا تھا اور وہ نبی. قرآن کہتا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفا, کہیے کہ تعریف ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے اصطفا چن لیا. گویا انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. ان انبیاء میں سے پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. ہر نبی رسول نہیں ہوتا, ہر رسول نبی ہوتا ہے. جس نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی کتاب عطا فرمائے وہ رسول ہوتا ہے. اور ان رسولوں کے متعلق قرآن اپنا یہ قاعدہ کلیہ بیان کرتا ہے. سورہ صافات میں یہ آیتیں آئی ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ,
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسولوں کے متعلق تو ہم نے یہ بات پہلے سے طے شدہ لکھ دی ہے، ہمارے ہاں یہ بات طے ہے کہ ہمارے جو یہ رسول ہے انہم لہم المنصورون، ان کی ہم یقینا مدد کریں گے، یہ منصور ہوں گے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یہ جو ہمارے رسولوں کا گروہ ہے یقیناً یہ غالب ہو کے رہے گا، ہمارے رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کے یہ جو فرمان ہے تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ کبھی کوئی اللہ کا رسول مغلوب نہیں ہوا، کبھی کوئی اللہ کا رسول مقتول نہیں ہوا، کبھی کوئی اللہ کا رسول شہید نہیں ہوا. یہ بات تاریخ اس بات پر شاہد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ آپ کی بڑی تمنا تھی. غور کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تمنا ہو اور وہ پوری نہ ہو، یہ غور کیجئے. آپ کی بڑی تمنا تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قربان کیا جاؤں، شہید ہو جاؤں، اور پھر زندہ ہوں اور پھر شہید ہوں اور پھر زندہ ہوں اور پھر شہید ہوں. مگر ایک یہ وہ تمنا ہے آپ کی جو پوری نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان تھا کہ ہمارے رسول جو ہیں وہ غالب رہیں گے ہمیشہ، مغلوب نہیں ہوں گے. تو انبیاء اللہ کے بندوں میں چنے ہوئے بندے، ان انبیاء میں چنے ہوئے رسول، اور ان رسولوں میں چنے ہوئے کون؟ پانچ رسول جن کو قرآن رسل اولو العزم کے نام سے پکارتا ہے. سورہ احقاف میں یہ آیت آئی ہے، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، ایسا صبر کیجئے جیسے ہمارے اولو العزم رسول نے کیا ہے، اور جلدی نہ کیجئے. یہ اولو العزم رسول کون ہیں؟ یہ پانچ ہیں، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پانچ رسول کو قرآن خطاب دیتا ہے رسول اولو العزم، انبیاء چنے ہوئے بندے، ان انبیاء میں رسول چنے ہوئے، ان رسولوں میں چنے ہوئے اولو العزم پانچ، اور ان پانچ اولو العزم کے سردار کون؟ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ یہ غور کیجئے کہ قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ لقد جاءکم رسول، اے لوگوں تمہارے درمیان ایک رسول آ گئے ہیں، تو کس رسول کا قرآن ذکر کر رہا ہے؟ اب یہ گو کہ آج کا ہمارا موضوع نہیں، مگر ضمناً عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سید المرسلین اور کیوں اللہ کے اس بہترین مخلوق کے درجے کو پہنچے ہوئے بندے تھے، تو اس کی مختصر اشارہ کر رہا ہوں، مضمون بہت طویل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ دین عطا فرمایا، دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو کہ دین مکمل ہو چکا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور اس مکمل دین کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا. انا نحن نزلنا ذکرا و انا لہ الحافظون، اور نہ صرف یہ کہ دین مکمل کر دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ ٹھہرا کہ اب تم اس دین کو عملاً زندگی میں نافذ کر کے دکھاؤ. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ کہ اس کو وہ غالب کر دیں سارے کے سارے نظام زندگی پر. یہ وہ ترہ امتیاز ہے جو اللہ کے کسی اور رسول کو حاصل نہیں ہے. کسی اور رسول کے ساتھ اللہ کا دین مکمل نہیں ہوا، کیونکہ ابھی اس دین کے مکمل ہونے کی ضرورت نہیں تھی. کسی اور دین کو اس سے پہلے اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، کیونکہ اس کو محفوظ رکھنے کی ابھی ضرورت نہیں تھی. اور کسی اور رسول کی، ذرا غور کیجئے گا میرے بات پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور رسول کی، خواہ وہ اولو العزم رسول ہوں، یہ ذمہ داری نہیں لگائی گئی کہ تم عملاً اس دین کو نافذ کر کے دکھاؤ. یہ ذمہ داری صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے ہم کو، ورنہ اگر ان کی ذمہ داری لگائی جاتی تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ نوح علیہ السلام دین کو نافذ نہ کر سکے، موسیٰ علیہ السلام دین کو نافذ نہ کر سکے، عیسیٰ علیہ السلام دین کو نافذ نہ کر سکے. پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اس لیے دین کو نافذ نہ کیا کہ اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی. تو یہ ذمہ داری صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتی ہے کہ وہ دین جو کہ اللہ نے مکمل کر دیا ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اس کو عملاً دنیا میں نافذ کر کے دکھاؤ. چنانچہ اس مناسبت سے آپ سید المرسلین ٹھہرے ہیں. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اس مناسبت سے آپ خاتم النبيين ٹھہرے. تو گویا جب لفظ رسول قرآن استعمال کر رہا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا چیز اے لوگوں بھیج دی ہے تمہارے پاس. لقد جاءكم رسول من انفسكم، اگلی بات قرآن یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں یہ رسول تمہیں میں سے آگے ہیں. اب یہ جو بات ہے کہ من انفسکم، تمہیں میں سے ایک رسول آگے ہیں، اس کا ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے. اور میں نے آپ کو ایک قاعدہ کلیہ شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب قرآن کسی بات کو بار بار دہرائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اہمیت ہے. سورہ جمعہ میں فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس نے امیین کے درمیان ان ان پڑھ لوگوں کے درمیان اپنے رسول کو بھیجا, منہم جو انہی میں سے ہے, اور وہ ان کو ان کی قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں. تو یہ منہم تمہیں میں سے ایک رسول بھیج دیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا جب ہم یہ سوال لے کے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو باتیں آتی ہیں کہ تمہیں میں سے رسول, اس کی اہمیت کے دو پہلو ہیں. ایک اس میں اللہ تعالی کا احسان کا پہلو ہے. اللہ نے صرف ایک مقام پر اپنا احسان جتایا ہے مومنین کے اوپر, غور کیجئے اگر اس بات پر, اور وہ مقام صرف یہ ہے جب اللہ نے کہا کہ اے لوگوں ہم نے تمہارے درمیان میں سے ایک رسول بھیج دیا. سورہ آل عمران میں فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث منہم رسولا من انفسہم. اللہ نے مومنین کے اوپر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا جو کہ ان کے اندر سے ہے. تو اللہ نے پہلی بات جو اس میں رکھی منہم میں, وہ احسان کا پہلو ہے. اب آپ سوچیں کہ احسان کس معنی میں ہے اللہ کا, تو اس کے پھر دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. اس احسان کے دو پہلو آتے ہیں. ایک احسان کا پہلو یہ ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہارے درمیان وہ ہستی رسول بنائی ہے جو پیدا تمہارے درمیان ہوئی, اس کا تم حسب نسب جانتے ہو, اس کا سارا تمہارا اگلا پچھلا معاملہ تمہارے سامنے ہے, اس نے کثیر عرصہ اپنی زندگی کا تمہارے درمیان گزارا ہے. یہ نہیں کہ پیدا ہوتے ہی اس نے اعلان کر دیا کہ میں رسول ہوں, اس نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزارے. وہ بات جو قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائی گئی کہ فقط لبستو فیکم عمرم من قبل ہی افلا تعقلون, اے لوگوں میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک کثیر حصہ گزارا ہے, کیا تمہیں اس بات کی عقل نہیں آتی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک دم کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ہو کہ میں رسول ہوں, میں تمہارے درمیان رہ چکا ہوں, تم نے مجھے برتا ہے, تم نے میرے اخلاق کو دیکھا ہے, تم نے مجھے امین اور صادق کا لقب عطا کیا ہے, اور اب آج جب میں اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو آج تم مجھ کو مجنون کہتے ہو, آج شاعر کہتے ہو, آج جھوٹا کہتے ہو, حالانکہ اسی سے پہلے تم مجھے امین اور صادق کہا کرتے تھے. تو احسان کا ایک پہلو تو اللہ نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ رسول تمہارے درمیان ایک طویل عرصہ عمر کا اپنا گزار چکے ہیں اور تمہارے جانے پہچانے ہیں. اور اس کا دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ یہ واضح کرتے ہیں, چونکہ یہ تمہیں میں سے ہے لہذا تمہاری ہی زبان میں اللہ کے پیغام کو لے کر آئے ہیں. یہ ہم نے قرآن عربی مبین میں نازل کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی اور غیر عربی زبان میں نازل کر دیتے تو تم یہ اعتراض کرتے. سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا کہ بلو جالنا ہو قرآن آجمین لقالو لولا فصلت آیاتہ آجمیوں و عربی. اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کرتے تو یہی اعتراض کرتے کہ اس قرآن کی آیتیں ہمیں واضح کر کے کیوں نہ بتائی گئیں, ہم تو عربی ہیں اور ہمیں قرآن سنایا جا رہا ہے عجمی زبان میں. تو احسان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ تمہاری زبان میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے. تو من انفسہم میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دو مشیتیں ہم کو نظر آتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے احسان ہے کہ وہ ہستی رسول بن کر آئی ہے جو تمہاری جانی پہچانی ہے اور تمہاری اپنی زبان میں اللہ کا پیغام لے کر آئی ہے, اور اس میں ایک دوسرا پہلو ہے اور وہ خطرناک پہلو ہے, اور وہ پہلو حجت کا پہلو ہے کہ لوگوں جبکہ ہم نے تمہارے ہی درمیان سے ایک رسول بنا کر بھیج دیا ہے اور وہ تمہاری ہی زبان میں تم کو انذار کر رہا ہے, تم کو تبشیر کر رہا ہے, تم کو اللہ کا پیغام دے رہا ہے, تو اگر اس کے باوجود تم اس پیغام کو نہیں مانتے تو اے لوگوں کان کھول کے سن لو کہ اب اللہ کی حجت کا تمہارے پر اتمام ہو رہا ہے. اور یہ انذار کا پہلو قرآن واضح طور پر لے کر آیا ہے. سورہ نحل میں یہ واقعہ قرآن بیان کرتا ہے. نحل کی دو آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرمایا درب اللہ مثلا قرية کانت آمنة مطمئنة یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دے رہے ہیں جو بڑی مطمئن تھی, بڑی چین سے زندگی بسر کر رہی تھی, اور اس بستی کا رزق چار طرف سے اس کے بعد پاس چلا آ رہا تھا. یعنی یہ کہ بستی والے جو تھے بڑے خوشحال تھے, ہر طریقے کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کو حاصل تھیں. تو اس بستی نے بجائے اس کے ایک اللہ کا وہ شکر اور احسان ادا کرتی اس نے اللہ کی ناشکری کی، اور جب اس بستی نے اللہ کی ناشکری کی فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالی نے اس بستی والوں کو خوف اور بھوک کا مزہ چکھایا، بما کانوا یصنعون، ان اعمال کی بنا پر جو وہ کر رہے تھے. اگلی آیت میں فرمایا ولقد جاءہم رسول منہم فکذبوہ فاخذہم العذاب وہم ظالمون، اور انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس آ چکے تھے، اس بستی میں اللہ کا ایک پیغمبر انہی میں سے آ گیا تھا، اس پیغمبر کو انہوں نے جھٹلا دیا، اور جب انہوں نے اس پیغمبر کو جو کہ انہی میں سے آ گیا تھا جھٹلا دیا تو اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا جبکہ وہ ظلم کر رہے تھے. تو اس سے صریحاً یہ بات واضح ہوتی ہے کہ منہم میں جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اتمام حجت تمہارے پر ہو رہی ہے، جب ایک ایسی ہستی جس کو تم امین اور صادق کا لقب دیتے تھے، جن کو تم اخلاق کی بلندی پر خود مانا کرتے تھے، جن کے فیصلوں پر آمننا اور صدقنا کیا کرتے تھے. ذرا وہ خانہ کعبہ کا حجر اسود کا واقعہ یاد کر لیجئے کہ کون لگائے گا اس پتھر کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرائے فال نکلا تھا. تو ایسی ہستی جب اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اے لوگوں میرے پاس ایک پیغام آ گیا ہے، تو اب تم اس کو جھٹلا رہے ہو، تو کہیں دیکھنا کہ تمہارے پر اتمام حجت نہ ہو جائے. تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس انفسکم کی یہ اہمیت. اب یہ رسول جو تمہارے درمیان سے آگے ہیں، ان کے متعلق یہاں قرآن تین باتیں پیش کر رہا ہے. پہلی بات عزیز علیہ ما عنتم، اے لوگوں تم پہ اگر کوئی تمہارے پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی چیز تمہارے پر بھاری ہوتی ہے، تو وہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی شاخ ہے، تمہاری تکلیفوں پر ان کا جی کڑھتا ہے. کس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی کڑھا کرتا تھا، ذرا غور کیجئے گا. اس انداز میں کڑھا کرتا تھا کہ آپ لوگوں کو دعوت اور اللہ کی طرف کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور جب لوگ اس کو نہیں سنا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں میرا اور تمہارا حال تو یہ ہے کہ ایک آگ کا گڑھا ہے اور تم اس میں گرنے کے لیے تیار ہو، چھلانگ مار رہے ہو، اور میں تمہیں کولیاں پکڑ پکڑ کر روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم مجھ سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہو اور کودنا چاہ رہے ہو. اور کیجیے گا، رسول وہ ہستی جس نے اپنی آنکھ سے جہنم کو دیکھا ہے، اور وہ جو دیکھ رہا ہے کہ میری قوم بگڈٹ جہنم کی طرف چلی جا رہی ہے، صراط مستقیم کو اختیار نہیں کرتی، بار بار پکار رہا ہے اور اس کی قوم اس کو دھرکار رہی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کیفیت گزرا کرتی تھی، قرآن میں ان کی قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کیا حال تھا. سورہ کہف میں فرمایا فلعلک باخ نفسک ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنی جان کو گھلا دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس قرآن کے اوپر، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو آپ تو رنج اور افسوس میں فلعلک باخ نفسک، کہ آپ اپنے آپ کو کھلا ڈالیں گے. سورہ شعرا میں فرمایا کہ لعلک باخ نفسک اللہ یکونوا مومنین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو کیا آپ اپنے آپ کو کھلا ڈالیں گے. سورہ نحل میں فرمایا وصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، وصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، ان کو پر آپ زیادہ حزن نہ کیجئے، رنج نہ کیجئے، اور یہ لوگ جو آپ کے خلاف چالے چل رہے ہیں تو آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کیجئے، اپنے دل کو چھوٹا نہ کیجئے. آپ کہاں اپنے دل کے اوپر یہ مشقت کر رہے ہیں؟ قرآن بار بار یہ کہا کرتا تھا کہ وما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول کی ذمہ داری تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ اے رسول ہم نے تو آپ کی ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ڈال دی ہے، بس آپ وہ کام کیے جائیں. آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، لیسا علیہ کا ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ ہی جس کو چاہے دے، آپ کیوں اپنے آپ کو گھلائے ڈال رہے ہیں؟ مگر آپ کا انداز یہی تھا کہ یہ فکر اور یہ غم آپ کو کھایا جا رہا تھا کہ میری قوم جو ہے وہ اس پیغام کو قبول نہیں کرتی. عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز اس قوم کے لیے تکلیف دہ ہے وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بھاری ہے. دوسری بات یہ فرمائی حریص علیکم، یہ رسول تمہاری فلاح کے لیے حریص ہیں، ہر وقت ان کو اس بات کی فکر ہے کہ کسی طریقے سے تمہاری بھلائی کا انداز پیدا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ روایت میں آتا ہے، مکے کی زندگی میں آپ جب بہت مایوس ہوئے تو آپ نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ تو سوچو کہ اگر مجھے بالفرض جھوٹ بولنا بھی ہو، دھوکہ دینا بھی ہو، کسی کے ساتھ داغا بازی کرنا ہو، تو کیا میں اپنے ہی قوم کے لوگوں کو جھوٹ بولوں گا؟ کیا انہیں کو دھوکہ دوں گا؟ کیا انہیں کے ساتھ میں داغا بازی کروں گا؟ سوچو تو صحیح کہ کہیں کسی ایک گلے کا چرواہا اپنے ہی گلے کو بھیڑیے کے حوالے کر دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو رائد ہوں، میں کیسے تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ اس انداز میں آپ کا حال تھا. حریصن علیکم، جو چیز فلاح کی کہیں نظر آتی تھی آپ اس کی طرف لپک کر دوڑتے تھے. اگر ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں متعدد واقعات نظر آتے ہیں. ہر لمحے ہم یہی نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو تھی اس میں حریصن علیکم کا پہلو ٹپکا پڑ رہا ہے. طائف کا واقعہ یاد کیجئے. طائف کا وہ دن جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ آپ نے واقعہ بار بار سنا ہے کہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے اوپر سب سے زیادہ سخت دن احد کا تھا؟ تو آپ نے کہا نہیں عائشہ، میرے اوپر سب سے زیادہ سخت دن طائف کا تھا. کیونکہ طائف کا سخت دن وہ تھا، احد کے دن تو آپ کے ایک جانے سارا ساتھیوں کی کثیر تعداد موجود تھی، مگر طائف کے دن وہ تھا کہ آپ تنہ تنہا تھے. اور جب تنہ تنہا آپ دعوت لے کر پہنچے ہیں اور مکے سے بالکل مایوس ہو کر پہنچے ہیں، تو جب آپ نے دعوت دی ہے طائف میں تو وہاں جو جواب ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ نعوذ باللہ ایک سردار نے یہاں تک کہہ دیا کہ کیا اللہ کو رسول بنانے کے لیے بس تم ہی رہ گئے تھے اور کوئی اللہ کو ہستی نہیں ملی تھی جس کو اپنا وہ رسول بنا کر ہمارے پاس بھیجتا؟ چلے جاؤ یہاں سے. اس انداز میں آپ کو طائف سے نکالا گیا. اور نکلتے وقت پھر آپ کے اوپر جو پتھروں کی بارش کی گئی ہے، تو جب آپ باہر آن کے سستائے ہیں تو آپ کا جوتا جو ہے وہ خون سے بھرا ہوا تھا. اس تکلیف کے بعد جب آپ لوٹ رہے ہیں، غور کیجئے گا، اور لوٹے ہیں تو پھر کس انداز میں لوٹے ہیں کہ مکے میں داخلہ ممکن نہیں ہے، ایک کافر کی امان لے کر مکے میں آپ داخل ہوئے ہیں. اس انداز میں جب واپسی میں فرشتے جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ حکم دو تو ان دو پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ طائف کے لوگ آج ختم ہو جائیں، تو فرمایا یہ کہ نہیں، شاید یہ نہیں ایمان لائیں گے تو شاید ان کی ذریت میں سے کوئی ایمان لے آئے گا. نہیں، ایسا نہیں. اور کیجئے گا آپ ذرا، جنگ احد کے مقام پر جب آپ کو وہ تکلیف پہنچی ہے، خود آپ کے چہرے میں گڑ گیا تھا، دندہ مبارک آپ کے شہید ہو گئے تھے، چہرہ آپ کا لہو لہان تھا، تو کسی آپ کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے لعنت کیجئے دشمنوں کے لیے، تو فرمایا کہ میں لعنت کا تو نہیں، میں تو رحمت کا رسول بنا کر بھیجا گیا. اور جب جنگ احد میں آپ کو تکلیف پہنچی اور ہاتھ اٹھے آپ کے تو دعا مانگی، تو کیا دعا مانگی؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میرے اس قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ حضرات اس سے بہتر نمونہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے پتھر نہیں، ادھر سے ہتھیار آئے ہیں اور چوٹیں لگی ہیں، تو ادھر سے جواب میں پھول نہیں گئے ہیں، بلکہ پھولوں سے بہتر چیز گئی ہے کہ دعا یہ گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ میرے اس قوم کو ہدایت دے دے. غور کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اور قبول نہ ہو، چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی ہے اور ان کے قوم نے ہدایت پائی ہے. یہ آپ کا انداز تھا. ذرا غور کیجئے کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اور کیسا رئیس المنافقین کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جو اذیتیں پہنچائی ہیں اس کا اندازہ چند واقعات سے آپ کیجئے کہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اس نے ایسی تہمت لگائی کہ آج بھی کوئی شریف انسان کسی شریف عورت کے اوپر نہیں لگا سکتا. اور اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیت ہوئی کہ جب تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات سورہ نور میں نہ آ گئی، ایک مہینے کا عرصہ لگا ہے، اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ آپ نے مدینہ منورہ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ اے لوگوں، تم میں سے کون ہے جو مجھے اس اذیت سے نجات دلا سکے؟ اس انداز کی اذیت اس شخص نے آپ کو پہنچائی ہے. کیا کہا کرتا تھا وہ کہ جب وہ مدینے سے باہر ایک دفعہ لڑائی میں شامل تھا تو اس نے کہا کہ چلو مدینے چل کے ہم جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے. اشارہ کس کی طرف ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی طرف. اس واقعے کا ذکر سورہ منافقین میں ہم کو ملتا ہے. تو اس انداز کی وہ اذیتیں پہنچاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. غور کیجئے گا ذرا، ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے عبداللہ ابن ابی کے پاس، گھوڑے پہ آپ سوار، اس پہ گدھے پہ آپ سوار تھے، تو جب آپ کا گدھا اس کے پاس پہنچا تو اس نے بڑی حکارت کے انداز میں کہا کہ پرے ہٹ جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، پرے ہٹ جاؤ، یہ کیا آگے ہو، ساری مٹی میرے اوپر لے کے آیا. اس انداز کا اس کا رویہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور جب اس شخص کا انتقال ہوا ہے، اس رئیس المنافقین کا، تو اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ، وہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا عنایت فرما دیجیے. تو آپ نے شفقت اور رحمت میں اپنا کرتا عنایت کر دیا. پھر وہ آئے، انہوں نے کہا کہ چل کے میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. آپ چل پڑے، اور جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو روایت میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی چادر پکڑ لی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات کہہ دی ہے سورہ توبہ میں، ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم فلن یغفر اللہ لہم، ان تستغفر لہم سبعین مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کی 70 مرتبہ بھی استغفار کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. تو جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے مسکرا کے کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر اگر یہ بات ہے تو میں 70 سے زیادہ استغفار کی دعا کر لوں گا، اس کے لیے شاید اللہ تعالیٰ میری بات سن لے. اور یہ کہہ کر آپ نے نماز جنازہ عبداللہ ابن ابی کی پڑھا دی. جب نماز جنازہ پڑھا دی ہے تو روایات میں آتا ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری و مسلم شریف کی، کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد سے آپ کسی منافق کی نہ نماز پڑھائیں گے نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے. اللہ نے اپنے نبی کو روک دیا. یہ انداز ہے رحمت کا، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، قرآن یہ کہتا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اتنے نرم دل ہیں. اگر آپ یہ نرم دل نہ ہوتے لن فدو من حولک، تو یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، دور ہو جاتے. کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے غلام کو کتنی دفعہ دن میں معاف کروں غلطیاں کرتا ہے؟ فرمایا کم از کم 70 مرتبہ تو معاف کرو اس کو اگر وہ غلطیاں کرتا ہے ایک دن میں. اس انداز کے حریصن علیکم، آپ مطالعہ کیجئے آپ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کو متعدد واقعات ملیں گے جس میں آپ کو یہ حریصن علیکم کا پہلو نظر آئے گا. اور ذرا آپ یہ غور کیجئے کہ ابھی تک جو قرآن کا خطاب ہے وہ کس سے ہے؟ لقد جاءکم، اگر آپ کو پھر عربی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، لقد جاءکم یہ جمع کا صیغہ ہے جو مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم. یہ مخاطب کون ہے جمع کا صیغہ جن کے لیے قرآن بار بار لے کر آ رہا ہے؟ یہ مومنین نہیں ہے، یہ ساری انسانیت ہے. یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سیرت کا پہلو ہے کہ حریص علیکم، تمہاری فلاح کے لیے حریص ہے، تمہاری تکلیف ان کے اوپر شاخ گزرتی ہے، یہ ساری انسانیت سے مخاطب ہے قرآن، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول بن کر آئے تھے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قرآن نے کہا بابانگے دہل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیے کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ ساری انسانیت کے ساتھ آپ کا برتاؤ تھا، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں مومن. ذرا اس بات پہ غور کر لیجئے. اب مومنوں کو ساتھ کیا انداز ہے، تو اس کے لیے تیسری بات فرمائی کہ بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رؤوف ہیں، شفیق ہیں اور رحیم ہیں. اب یہ مومنین کے ساتھ کیا رحمت اور شفقت کا انداز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بڑا طویل مضمون ہے. قرآن کا مطالعہ کریں تو طویل ہے، احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک مستقل باب اس مضمون پر ملے گا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اور اس کی اعلیٰ ترین مثال جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ قرآن نے یہ شہادت آپ کو دی ہے، انک لعلی خلق عظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ قلم میں فرمایا کہ آپ تو اخلاق کی بلند ترین چوٹی پر ہیں. قرآن سے میں آپ کے سامنے صرف ایک آیت پیش کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل میں جائیں. قرآن میں ایک بڑی طویل آیت آئی ہے سورہ اعراف میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنین کے ساتھ کیا برتاؤ اور رویہ تھا رحمت اور شفقت کا، اس کا مظہر ہے. دیکھیں رحمت اور شفقت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی شخص بڑا نرم دل، بڑا محبت، بڑا پیار کرنے والا، صحیح ہے، مگر یہ کہ وہ کرتے کیا تھے مومنین کے ساتھ؟ اس آیت میں قرآن کا جو قرآن کی آیت ہے اس میں ذکر ہے، یا امرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدعو عنہم اسرهم والاغلال التی کانت علیہم. ایک ٹکڑا ہے ابھی، آیت مکمل نہیں ہوئی. یہ ہمارے جو رسول ہیں یہ مومنین کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، جو خبائث ہیں بری چیزیں ہیں ان کو لیے حرام قرار دیتے ہیں، جو پچھلی شریعت کے بوجھ ان کے اوپر تھے وہ ان کے اوپر سے اتارتے ہیں. یہ رحمت کا اعلیٰ ترین پہلو تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو وہ ہدایت دے رہے ہیں، وہ دین سکھا رہے ہیں جو اللہ کا دین فطرت ہے، آسان ترین دین ہے. آپ نے اس ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اے مونو صبح شام اللہ سے دعا مانگا کرو، وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ ہے وہ ہدایت کی شکر کی دعا جو قرآن ہم کو تلقین کرتا ہے کہ اللہ یہ ہدایت تو ہی ہمیں دے سکتا تھا، تو ہی نے ہمیں دی ہے ورنہ ہم ہدایت نہ پاتے. تو وہ ہدایت ہے جو آپ نے مومنین کو دی ہے. اس رحمت اور شفقت کا سب سے بڑا مظہر تو یہ ہے. اور اس کے بعد جو آپ کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں تو ایک ایک کس کس چیز کا آپ ذکر کریں گے. اگر ایک ہی آپ حدیث لے لیں تو اتنی جامع ہے کہ ساری چیزوں پر حاوی ہے. آپ نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. میں نے بارہا یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، کلی میں ان کے متعلق ایک روایت پڑھ رہا تھا، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، یہ ضمناً ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا، خواب ہی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو میں کھولے بیٹھا ہوں اور ان کی قبر میں سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو الگ الگ کر رہا ہوں. کہنے لگے، بڑے پریشان ہوئے امام اعظم یہ خواب دیکھ کر کہ میں نے کیا خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو الگ الگ کر رہا ہوں. ابن سیرین آپ نے شاید سنا ہو، بڑے مشہور گزرے ہیں تابعی، اور وہ خواب کی تعبیر کے لیے بڑے مشہور تھے. ان تک جب یہ بات پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اعلیٰ ترین درجے میں تازہ کر دیں گے. تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے لاکھوں احادیث کا مطالعہ کیا ہے اور مجھ کو زبانی یاد بھی ہیں، مگر میرے لیے پانچ احادیث کافی ہیں، اور اس پانچ میں سے ایک ہی حدیث ہے، لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی شخص اس کا ایمان ہی معتبر نہیں جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے، مومن بھائی کے لیے، وہ چیز نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. حضرات آپ غور کیجئے اس حدیث پر. حقیقت ہے کہ اگر آج ہمارا معاشرہ اس بنیاد پر قائم ہو جائے کہ ہم اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز چاہیں جو اپنے لیے چاہیں، آپ غور کیجئے کہ کس انداز کا معاشرہ پیدا ہو جائے گا. تو یہ تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے. ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ مومن تو کل بنیان، المومنوں کل بنیان، مومن تو ایک دیوار کی مانند ہے، یشد و بادہ بادا، جیسے دیوار کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دیتی ہے، ایسا ہی ایک مومن دوسرے مومن کو سہارا دیتا ہے. کہیں آپ فرما رہے ہیں کہ مومن تو ایک جسم کے مختلف حصوں کے مانند ہے، کہ جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ بیکل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے پورا مومن جو ہے، پورے کے پورے مومنین جو ہے وہ سب بیکل ہو جانے چاہیے اگر ایک مومن کو تکلیف پہنچے. کہیں آپ فرما رہے ہیں کہ المومن و مرات و مومن، ایک مومن تو دوسرے مومن کا آئینہ ہے. اور آپ مطالعہ کرتے جائیے، کثیر انداز میں ہم کو یہ آپ کی تعلیمات ملتی ہیں جس میں ایک مومن کا دوسرے مومن سے کیا تعلق ہونا چاہیے وہ نظر آتا ہے، اور عملاً آپ نے اس کو کر کے دکھایا. آپ جب بیٹھا کرتے تھے اپنے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے گروہ کے درمیان، تو روایت میں آتا ہے کہ اس انداز میں بیٹھتے تھے کہ باہر سے اگر کوئی اجنبی آ جائے تو اس کو پتا نہیں چلتا تھا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں. آپ کی انکساری کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ اکڑوں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. پوچھا کسی نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس انداز میں کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں تو اللہ کا غلام ہوں اور غلاموں کی طرح کھانا تک کھاتا ہوں. انکساری پہ وہ بات یاد آ گئی کہ جب آپ فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے روایت میں پڑھا ہوگا کہ آپ کی گردن مارے انکساری کی اتنی جھکی ہوئی تھی کہ اونٹ کی گردن کے ساتھ آپ کی گردن لگ رہی تھی. وہ مکہ جس نے آپ کو نکالا ہے اس انداز میں کہ تین دن آپ غار میں پوشیدہ رہے ہیں، اس مکے میں جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، اور ایسے فاتح کی حیثیت سے کہ مکے نے کوئی پسو پیش نہیں کیا تھا، مکے کی طرف سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، پورا مکہ سرنگو ہو گیا آپ کے سامنے. تو اس مکے میں آپ داخل ہو رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا، اور یہ اللہ کی فتح اور نصرت ہے جو اس نے ایک بندے کو عطا فرمائی ہے. اور جب وہ مکے والے آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ آج ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے، تو آپ فرماتے ہیں لا تصریب علیکم اليوم انتم التلقاء، اے لوگوں آج تمہارے پر کوئی معافی نہیں، کوئی تمہارے پر پکڑ نہیں ہے، جاؤ تم آزاد ہو. آج اس انداز میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا کہ لوگوں اگر میرے پر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو، کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، تو کہا تم معاف نہ چھڑی، کہا نہیں میری ننگی پیٹ پہ ماری آپ نے. کہا اچھا بھائی، آپ نے کرتا اٹھا دیا کہ میری ننگی پیٹ پہ مار لوں. جب آپ نے پیٹ ننگی کی تو اس نے آن کے بوسا دیا کہ میں تو آپ کو بوسا دینا چاہ رہا تھا اس بہانے سے، مگر آپ نے اپنی پیٹ ننگی کر دی تھی. یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے میری ننگی پیٹ پہ کیسے چھڑی مارو گے. تو ایک متعدد واقعات ہیں، اب کس کس سیرت کے واقعے کا ذکر کیا جائے، مگر یہ کہ بالمومنین رؤوف الرحیم، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومنین کے ساتھ وہ رؤوف اور رحیم ہے. اگلی آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اور اب بھی اگر یہ لوگ منہ پھیر جائیں، فقل، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. کون اللہ؟ پہلے ذرا یہ سن لیجئے، اس کے بعد اس حسبی اللہ کے پہلو پہ انشاءاللہ ہم آئیں گے. کون اللہ؟ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت، اسی اللہ پر میں نے توکل کیا. وہ ہوا رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. یہ عرش عظیم کا رب کیا ہے؟ قرآن کے مطالعے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اس لفظ کو بار بار لے کے آتا ہے. سورہ نمل میں ایک آیت آئی ہے، اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا رب عرش عظیم. سورہ مومنون میں فرمایا فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، وہاں لفظ عرش کریم آیا. عرش عظیم، عرش کریم، یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کی وہ متشابہات ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نہیں دیا. اس عرش کی کیا حیثیت ہے؟ تو قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ ثم استوى على العرش، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر متمکن ہو گئے. کس انداز میں اللہ تعالیٰ اس عرش پر متمکن ہے، کہاں ہے یہ عرش، کس حیثیت کا عرش ہے، یہ علم انسانوں کو نہیں ہے. جو چیز قرآن ہمارے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے اس سے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت اور جلال کی کوئی صورت ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی، مگر اس سے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بڑا قدرت والا، بڑا جلال والا، بڑے عظیم جگہ والا اللہ. تو فرمایا کہ میں نے تو اس اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، اور اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اب جو اللہ پر بھروسہ کر لے، اس کا کیا انداز ہوگا؟ اگر آپ اس سوال کو لے کے قرآن کا مطالعہ کریں تو بڑی پیاری پیاری باتیں سامنے آتی ہیں. سورہ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو ہستی، جو شخص اللہ پر توکل کر لے، وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو خوب پورا کرتا ہے، اور اس نے ہر چیز کے لیے قدر مقرر کی ہوئی ہے. سورہ احد میں اسی اللہ کے اوپر توکل کا مظاہرہ بیان کیا گیا ہے. وہ واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب سورہ احد، جنگ احد میں منافقین جو تھے، آپ کو معلوم ہے کہ 700 کا گروہ نکلا تھا میدان احد کی طرف، اور اس میں سے تقریباً نصف کی تعداد جو تھی وہ منافقین کی، وہ ٹوٹ گئی تھی. اور ٹوٹتے وقت انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ خود ہی ٹوٹ گئے ہوں، بلکہ باقی جو مومنین راسخین تھے ان کو بھی بہکانے کی کوشش کی، ان کی بھی ہمت کم کرنے کی کوشش کی، اور ان سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو موت کے منہ میں، تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، دیکھتے نہیں ہو کتنی کثیر تعداد تمہارے خلاف آ گئی، یہ مارے جاؤ گے، کیا ہو گیا تم کو؟ ان کا ذکر قرآن کر رہا ہے سورہ آل عمران میں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. یہ وہ مومنین راسخین کہ ان سے دوسروں نے کہا کہ اے مومنین، تمہارے سامنے لوگ جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو، کہاں موت کے منہ میں جا رہے ہو؟ تو ان مومنین راسخین کا جواب یہ تھا فزادہم ایمانم وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ان کا جواب یہ تھا کہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو صرف اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ وہ انداز جو قرآن تلقین کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فقل حسبی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے. قرآن سورہ انفال میں یہ آیت آئی ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المومنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تو اللہ کافی ہے اور وہ مومن جو آپ کا اتباع کرے. تو یہ حسبی اللہ کی تلقین ہے کہ آپ یہ کہیے کہ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا، میرا توکل اسی پر ہے، وہ واحد معبود رب عرش عظیم ہے، اب تم جو چاہے کرو، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے. اور ذرا یہ غور کیجئے گا کہ یہ حسبی اللہ کا پھر جواب کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کا جواب یہ تھا کہ اسی مکے میں جہاں آپ کے اوپر دائرہ زندگی تنگ کیا جا رہا ہے، جہاں سے آپ کو نکالنے کی اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں، جہاں آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اسی مکے میں پھر آپ کے اوپر وہ صورت نازل ہوئی، الم نشرح لک صدرک. یہ صورت آپ پڑھتے ہیں، چھوٹی صورت ہے قرآن کی، الم نشرح لک صدرک وودعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اس مکے میں فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ہمارے پر بھروسہ کیا تھا نا، ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. ورفعنا، ماضی کا صیغہ استعمال کیا، ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب غور کیجئے گا کہ مکہ خون کا پیاسا ہے، چند ساتھی ہیں وہ بھی غلام ہیں، مکے میں گھسنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، نکلے ہیں تو غار میں پناہ رہ رہے ہیں، اور ذکر حکم کیا آ رہا ہے کہ ورفعنا لک ذکر، ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے. اب کس انداز کا اللہ نے ذکر بلند کیا تھا اس وقت تو شاید کوتاہ بھی انہیں کو نظر نہ آتا ہو، مگر آج تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اس انداز کا ذکر بلند ہوا کہ جب ڈاکٹر ہارٹ نے آج کتاب لکھی، وہ ڈاکٹر ہارٹ جو کہ مغرب کے مستشرق ہیں، انہوں نے جب وہ کتاب لکھی دی 100، آپ نے یقیناً پڑھی ہے، جس میں انہوں نے تاریخ کے 100 وہ اشخاص کی فہرست تیار کی جنہوں نے تاریخ پہ سب سے زیادہ اثر چھوڑا ہے، تو اس فہرست میں سر فہرست جو نام ہے وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور وہ اپنے پریفیس میں اس کتاب کے لکھتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ میری سر فہرست محمد بن عبداللہ کا نام آ گیا، کیونکہ میں تو عیسائی ہوں، میری طبیعت یہ چاہ رہی تھی کہ عیسیٰ کا نام آتا سر فہرست، مگر میں کیا کروں، میں بڑا مجبور ہوں، میں نے کتاب لکھنے سے پہلے جو اپنا پیمانہ بنایا تھا اس پیمانے پہ صرف محمد بن عبداللہ پورے اترتے ہیں. ورفعنا لک ذکرک، اسی رفعنا لک ذکرک کا میں بھی پچھلے دنوں ایک رسالے میں مضمون پڑھ رہا تھا، بڑی طبیعت خوش ہوئی. کسی نے لکھا کہ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ جو انڈونیشیا سے لے کر اور افریقہ کے مغربی ساحل تک مسلمان بستے ہیں، تو جب انڈونیشیا میں فجر کی نماز کی اذان شروع ہوتی ہے، انہوں نے باقاعدہ حساب لگا کے وہ ٹائم زونز کا جو حساب ہے اس کا حساب لگا کے انہوں نے لکھا کہ وہاں فجر کی نماز کی اذان شروع ہوئی، ابھی فجر کی اذان پہنچ رہی جب یہ فلاں جگہ پہنچی تو انڈونیشیا میں ظہر کا وقت ہو گیا، اور چلی جہاں ظہر کا وقت ہوا وہاں عصر کا وقت ہو گیا، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، جہاں عشاء کا ہو رہا ہے پھر وہاں فجر کا وقت. یہ پورا انہوں نے دائرہ بنا کے بتایا کہ اس قرہ زمین پر کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ وہاں اذان کی آواز نہ دی جا رہی ہو. ورفعنا لک ذکرک، وہاں مؤذن جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہہ رہا ہو. ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز میں ذکر بلند کر دیا کہ کوئی لمحہ ایک نہیں گزرتا اس سرزمین پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو رہا ہو. یہ غور کیجیے گا. تو یہ فرمایا کہ فقل حسبی اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے پھر اللہ ہی کافی ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو منہ پھیر لو. حضرات یہ اصل میں طبیعت تو چاہ رہی ہے بولنے کی اور، مگر میری گھڑی پہ مستقل ایک نظر ہے، کیونکہ میں ایک دوسرا پہلو آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں. سیرت کا تو ظاہر ہے، سیرت تو وہ موضوع ہے کہ آپ جتنا اس پہ گفتگو کرتے رہے نہ کبھی طبیعت سیر ہوگی نہ کبھی کوئی اس کا حق ادا کر سکے گا، میں تو پھر بھی ایک جاہلی آدمی ہوں، مگر میں اس کا دوسرا پہلو ضرور لانا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر وہ پہلو ہمارے سامنے نہ آئے تو یہ سیرت کی گفتگو نامکمل رہ جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا بس ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے گوشوں کو تلاش کریں، ان کی تصدیق کریں، ان کو سنیں، اور یقیناً دل پہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کیا یہی بات ہمارے لیے کافی ہے؟ یہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. حضرات یقیناً ایک اس کا دوسرا پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اگر ہم سیرت کے ان واقعات کو یاد کرتے ہیں اور دہراتے ہیں تو پھر ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. ان کا، ان کے ساتھ محبت کا، ان کے ساتھ تعلق کا اگر ہم حق ادا کر سکیں گے تو اس معنی میں ادا کر سکیں گے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں. ان کے ساتھ محبت کے معنی یہ ہے کہ ہم ان کا اتباع کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من اتباع سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت کا اتباع کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. ومن احبنی کانا مئی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا اتباع کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہی یہ تقاضا نہیں ہے، اللہ کی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ کا اتباع کیا جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی کون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اے لوگوں تم میں سے کسی کا ایمان معتبر نہیں جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اور ساری انسانیت سے زیادہ. تو محبت ہمیں کرنی ہے اس انداز میں کہ شدت کی محبت اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی. اللہ خود فرما رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شدت کی محبت کرتے ہیں. اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کریں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے تو اللہ کی اطاعت کی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، اے لوگوں جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے پکڑ لو، دانتوں سے پکڑ لو. یہ دانتوں کو پکڑنے کے لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا، ایک حدیث کے الفاظ یہاں ہیں کہ اے لوگوں میری سنت کو دانتوں سے پکڑ لو. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو پکڑ لو، اور جس کو وہ منع کرے اس سے الگ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو. بڑا یہ وسیع مضمون ہے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں میں نے اس کی طرف تفصیلی آپ کے سامنے گفتگو بھی کی ہے اگر آپ کو یاد ہو، مگر میں اس کی طرف صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس وقت، کیونکہ دسویں کا دوسرا رخ ہے یہ. سیرت کے مضمون پر اگر ہم گفتگو کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم مختلف واقعات لے کر آئیں گے تو بات مکمل نہیں ہوگی جب تک ہم اس دوسرے پہلو کا ذکر نہیں کریں گے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کا مظہر جبھی ظاہر کر سکتے ہیں، جبھی اس کا ہم ثبوت دے سکتے ہیں، جب ہم آپ کے ساتھ محبت کریں، اور محبت کرے کس معنی میں کہ ہم آپ کو اتباع کریں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہے گا کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو شفاعت حاصل ہو؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہے گا کہ قیامت کے دن جب حوض کوثر پر ہم پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ہم کو پیالہ عطا فرمائیں؟ یقیناً آپ کہیں گے سبھی یہ بات چاہیں گے، مگر سوال یہ بات کس کو حاصل کس کو ہوگی؟ کیا صرف زبان کلامی سے یہ بات حاصل ہو جائے گی؟ صرف یہ کہنے سے حاصل ہو جائے گی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں، ان کی اتنی عمدہ سیرت تھی، اس کو ذکر کرنے سے، اس کو بار بار دہرانے سے کیا یہ درجہ حاصل ہو جائے گا؟ قرآن کہتا نہیں. وَمَكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. بڑا واضح طور پر سورہ عذاب میں فرما دیا کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے نہیں ممکن ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر ان کا کوئی اختیار رہ جائے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ تو بڑی گمراہی میں چلا گیا. تو ہمارے لیے راستہ ہے حضرات وہ صرف یہ ہے کہ ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں. میں بات آپ کو بارہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو ہمارا حق نہیں بلکہ فرض ہے کہ ہم یہ پتا کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کیا، آپ نے ہمارے لیے کیا حکم چھوڑا ہے، آپ کیا عمل فرمایا کرتے تھے، کس چیز سے آپ نے ہمیں منع کیا ہے. اس کا پتا کرنا تو ہمارا فریضہ ہے، فریضہ عیر ہے. اور الحمدللہ آج یہ علم کثیر تعداد میں ہمارے سامنے موجود ہے. آپ سب حضرات الحمدللہ وہ حضرات ہیں جو علم سے بہرہور ہیں، اور آپ کے پاس یہ ساری سہولتیں اور صلاحیتیں موجود ہیں کہ آج آپ قرآن کا علم، احادیث کا علم بے شمار انداز میں حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں، اور نہ صرف یہ کہ علم کو حاصل کریں، پھر ہمارا دوسرا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور ہم یہ دیکھیں کہ کیا واقعتاً ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہے ہیں. جب کوئی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو کیا ہمارا انداز واقعتاً یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جاری اور ساری نظر آئے اپنی زندگی میں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں کہ الحمدللہ، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے استقامت عطا فرما، اے اللہ مجھے شیطان کے وسوسے سے بچا، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے میں اس بات سے ڈگمگا جاؤں. اور اگر ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت نہ نظر آ رہی ہو تو پھر ہم کوشش اس بات کی کریں کہ جتنی جلد ہو ہم اپنے رویے کو، اپنے وتیرے کو درست کر لیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر یہ ہمارا انداز ہے، اس انداز میں ہم مستقل کاوش کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یقیناً ہم قابل مبارکباد ہیں. یقیناً ہم وہ بات کر رہے ہیں جو قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں تم تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس انداز میں کہ تم مسلمان ہو. مگر اگر ہم یہ نہیں کر رہے، نہ ہم سنت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ سنت کا علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہتے یہ ہیں زبان سے کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم تو ان کی امتی ہیں، ہم تو بخش دیے جائیں گے ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے، ان کی شفاعت سے، میں انکار نہیں کرتا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ رحمتی وسیعت کل شے، ایک آش ہم سب بخش دیے جائیں، مگر یہ کہ اللہ کا وعدہ یہ نہیں ہے.
اللہ کا وعدہ بخشش کا انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں. تو حضرات بس اسی بات پر میں اپنی بات ختم کروں گا. میری دعا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت کو دانتوں سے پکڑ سکیں اور اس پر عمل کریں. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.